السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات الله ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دیکھو، ہرگز ہرگز کبھی ان لوگوں کی طرف تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں بھی کھینچ لے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف ہے. اب آج مجھے اس سلسلے کی سب سے اہم بات آپ کو سنانا ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کی روشنی، کہ اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ اسلام ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور ہر آدمی اس کا دعوے دار ہے کہ ریئل اسلام وہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. ہم مذہبی اور مسلکی اختلافات کو اگر بھلا بھی دیں تو دنیا میں کھلی آنکھوں سے یوں دیکھ کے جہاں بادشاہتے ہیں وہ بھی اپنے کو اسلامی حکومت کہتے ہیں، جہاں جمہوریت ہے وہ بھی اپنے کو اسلامی کہتے ہیں، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہ بھی اپنے کو اسلامی کہتے ہیں. میں مذہب کے دائرے میں نہیں پہنچا کہ جہاں لوگوں کے جذبات کو ٹھیس لگ جائے. میں سیاست کے میدان میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس دنیا میں تین طرح کے اسلامی ملک پائے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جہاں بات چاہتے ہیں خاندانی، کچھ ایسے ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، طاقت کے زور کا اقتدار کا قبضہ ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں الیکشن کے ذریعے لوگ آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اسلامی کیا ہے؟ الیکشن اسلام ہے کہ بادشاہت اسلام ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اسلام ہے؟ تو غور طلب بات یہ ہے کہ جب لفظ اسلامی استعمال ہو تو اس سے ہم کیا مراد لیں. اسلامی یعنی کیا؟ اسلام کیا مطلب اسلام کا؟ وہ جو یزید نے پیش کیا یا وہ جو حسین نے پیش کیا؟ وہ جو بنی امیہ نے پیش کیا وہ جو بنی عباس پہ پیش کیا، وہ جو برتر اقتدار طبقوں نے پیش کیا، یا وہ جو صوفیاء کرام نے پیش کیا، یا وہ جو علماء اسلام نے پیش کیا؟ کون سا اسلام؟ کبھی آپ سوچئے تو صحیح کہ لفظیں تو بولی جاتی ہیں مگر کبھی لفظوں کے معنی سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کی نمائندگی کا حق کسے ہے؟ اور طلب بات کی ہے میرے دوستو کہ اپنے کو اسلامی کہنے کا حق کسے ہے؟ میں اسلامی ہوں کہ آپ اسلامی ہیں کہ یہ اسلامی ہے کہ وہ اسلامی ہے؟ ہر رہبر اسلامی ہے، ہر حکومت اسلامی ہے، ہر بادشاہ اسلامی ہے، ہر بزرگ اسلامی ہے، تو اسلام کتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے؟ ہر ایک کا رنگ الگ، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی فکر الگ، ہر ایک کا خیال الگ، ہر ایک کا عقیدہ الگ، ہر ایک کا نظریہ الگ۔ یا اللہ، ایک اسلام کے کتنے ٹکڑے ہو گئے بتائے کون؟ رہنما کس کی بات کا اعتبار کیا ہے؟ لہذا تو ہی فیصلہ کر کہ نمائندگی ہے اسلام کا حق کسے ہے؟ ہم اسلامی نمائندہ کسے ہیں؟ تو ممکن ہے جواب آئے کہ پہلے اسلام سمجھو گے کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں سیدھارے گرامی، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو اسلام آپ کا دین ہے، میرا دین ہے، ان کا دین ہے، کسی بڑے تاجر کا دین ہے، کسی بادشاہ کا دین ہے، کسی مولانا کا دین ہے، کسی پیر طریقت کا دین ہے، یا اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے؟ کیا پہلے یہ طے کیجیے کہ یہ اسلام جو ہے یہ ملکیت کس کی ہے؟ یہ کس کا؟ اللہ کا ہے کہ بادشاہ سلامت کا ہے، کہ قبلہ و کعبہ کا ہے، کہ بڑے سید صاحب کا ہے؟ اسلام کس کا ہے؟ تو کہا دے، یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ اللہ کا ہے۔ تو اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے؟ ایک ایک بات طے کرتے جائیے، اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، تو اس دین کے نمائندے بھی اللہ ہی بھیجے گا۔ اس دین کے نمائندے بھی اللہ ہی بھیجے گا، تو وہی اسلامی کہلائیں گے، ورنہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن اسلامی وہی ہوگا جس کو اللہ مہر لگائے اس پر۔ اب اللہ کی مہر کس پر لگے گی یہ مسئلہ ہے۔ سمجھو چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کا ایک عظیم پیغمبر گزرا جس کو آج دنیا کے تین بڑے مذہب مانتے ہیں, یعنی یہودی, عیسائی اور مسلمان. یہ دنیا کے تین بڑے مذہب اس ادبی کی عظمت کے قائل ہیں, اور وہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ. جناب ابراہیم اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کو دنیا کے تین مذہب بڑے احترام سے دیکھتے ہیں. یہود بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں, کرسچینز بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں, اور مسلمان بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں. تورات میں بھی ان کا تذکرہ ہے, انجیل میں بھی ان کا تذکرہ ہے, اور قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے. پہلے دو مذہب یعنی یہودی اور عیسائی مذہب, ان کے ایک بیٹے کے سلسلے سے ہیں, اور اسلام ان کے ایک بیٹے کے سلسلے سے ہیں. یعنی جناب ابراہیم کی دو بیویاں تھیں, اور ہر بیوی کو اللہ نے ایک ایک فرزند دیا, اور دونوں فرزند ان کے نبی ہوئے. جناب ابراہیم کی ایک زوجہ جناب ہاجرہ تھی, ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل تھے جو نبی ہوئے, اور جناب ابراہیم کی دوسری زوجہ جناب سارہ تھی, ان کے صاحبزادے جناب اسحاق تھے جو نبی ہوئے. جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ سلسلہ حضرت اسحاق سے ہیں, اور ہمارے رسول سلسلہ حضرت ابراہیم سے ہیں, اسماعیل سے ہیں. ہمارے رسول سلسلہ حضرت اسماعیل سے ہیں, اور جناب موسیٰ اور عیسیٰ سلسلہ حضرت اسحاق سے ہیں. واقعات میں, اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رہے کہ عیسیٰ کو سلسلہ اسحاق میں مانا جاتا ہے, جبکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یعنی دوسرے مذہب بھی یہ مانتے ہیں کہ بیٹی کی نسل سے بھی جو ہو اس کا سلسلہ ملتا ہے. اس لیے کہ سلسلے جناب اسحاق سے جناب مریم تھی. جناب عیسیٰ کے کوئی والد تو تھے نہیں, اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں حفظ کیا. تو یہ مسئلہ بھی ہے. خیر, یہ تو ایک اشارہ, لیکن یہ تینوں مذہب حضرت اسماعیل ابراہیم کا احترام کرتے ہیں. جناب ابراہیم اللہ کے بڑے پیارے بندے اور بڑے عظیم المرتبت نبی تھے. یہ وہی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا, اور یہ وہی ہیں جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. عزیزانِ گرامی, یہ پورا واقعہ قرآنی ہے, اور ایک ایک لفظ قرآن پاک کے اندر. جناب ابراہیم خواب دیکھتے ہیں, اور قرآن میں ہے کہ جناب اسماعیل سے فرماتے ہوں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے، کہیں خوابوں کی باتوں کا ایکشن ہوتا ہے؟ میں خواب میں دیکھوں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور سوچوں ارے یہ تو بڑا پیارا خواب میں نے دیکھ لیا، اسماعیل کے لیے دبا آ گیا تھا، میرے لڑکے کے لیے بھی آ جائے گا، میں نے جناب چھری کیس کا کرا کے وہ لکھا دیا، اس کو چلا دی چھری، دمبا تو آیا نہیں، پولیس آ گئی، دمبا تو آیا نہیں، تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی، وہ پکڑ کے لے گئی، چلا ہم پکیس پھنسے، ہم سب نے کہا یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے، عدالت نے کہا یہ ہم سب نہیں مانتے جو کچھ لکھا ہے، یہ نہیں کچھ، تو ہم نے علماء اسلام کو پیغام بھیجا کہ عدالت مانے نہ مانے ہمارا جو بھی انجام ہو کم از کم آپ ہمیں جنت کے فتوے پہ بھجوا دیجیے، ان کا استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایسے دیوانے آدمی کے لیے جنت کا فتوا کون دے گا؟ ہمیں نے کہا ابراہیم نے خواب میں دیکھا تو آج تک کا ہوا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا تو آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں، کہیں گے وہ نبی تھے ان کا خواب وہی ہے، تم گناہگار آدمی تمہارے خواب کی ویلو کیا؟ اچھا تو اگر نبی کا اور ہمارا خواب برابر نہیں ہو سکتا بابا بجا لائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، باپ نے لفظیں ہلکی استعمال کی، بیٹا اس کی پوری عظمت کی وضاحت کر رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے، یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے، یا بتفل معصومر بابا جو حکم دیا ہے اس کو کیجئے، پورا کیجئے. سجد نہیں ان شاء اللہ من الصابرین، ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بے شک اسماعیل سبحان اللہ کیا جواب دیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ نے ایسا جواب دیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. مگر عزیزوں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ لڑکے کو 65% ملے تو فرسٹ ڈویژن ہے، اور 10% ملے تب بھی فرسٹ ڈویژن ہے، 85% ملے ڈسٹنکشن ہے، 10% ملے تب بھی ڈسٹنکشن ہے، فرسٹ ڈویژن ہے. ایگزامنر نے نمبر کسی کو کم کسی کو زیادہ کیوں دیے؟ ایک کو 85 دیے 85، اور ایک کو 100 میں 100 دیے. پاس دونوں ہیں، ڈسٹنکشن دونوں کو ہے، فرسٹ کلاس دونوں ہیں، مگر مارک شیٹ پر ایک کے لکھے 100 میں 100 اور ایک لکھ کے 100 میں 85. جو ایگزامنر صاحب یہ کیا فرق کیوں ہے؟ کہا بھائی جواب کے سلیقے میں فرق ہے، اس لیے نمبروں میں فرق ہے. بس انبیاء میں اور آل محمد میں فرق یہ ہے کہ وہ امتحان شہادت میں صبر لکھتے ہیں، یہ امتحان شہادت میں شکر لکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آج ہزاروں سال سے یہ فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، یہ عبادت حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہے. اسلام میں آن کے تھوڑی سی جو غلط باتیں بعد میں شامل ہو گئی تھی ان کو نکال کے اس کو خالص عبادت بنا دیا. پھر ورنہ طواف بیت اللہ اور حج بیت اللہ کا رواج قدیم ہے، اور طواف بیت اللہ تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے. بہرحال مجھے اس کی تاریخ نہیں سنانا ہے، لیکن یہ کہ یہ بڑی پرانی عبادت ہے. آج کو اتنی عظیم اور اتنی محترم عبادت جس کا نام حج ہے، یہ جو ہوتی ہے یہ یاد قربانی ابراہیم و اسماعیل ہے. جو لوگ حج کے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ حج یاد قربانی ابراہیم و اسماعیل ہے، اور حج میں انہی لوگوں کی یادگاریں بکھری ہیں. اللہ کی عبادت و اطاعت کے علاوہ حج چار کیریکٹر کے گرد گھومتا ہے. جو حج کو جا چکے ہیں وہ متوجہ ہوں، عظمت پروردگار کے اقرار کے علاوہ حج چار کیریکٹرس کے جو گھومتا ہے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، بی بی حاجرہ یہ تین اچھے کریکٹر جو اللہ کو پسند ہیں اور شیطان برا کریکٹر جو اللہ کو ناپسند ہے. ابراہیم کی یاد میں مقام ابراہیم پر نماز ہوتی ہے, اسماعیل کی یاد میں قربانی ہوتی ہے, بی بی حاجرہ کی یاد میں سعی ہوتی ہے, اور شیطان سے اظہار نفرت کے لیے پتھر مارے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اسلام نے بہت پہلے ہم کو یہ بتایا کہ جب کوئی قربانی دے تو قربانی دینے والے سے اظہار محبت کرو اور اس کے دشمن سے اظہار نفرت کرو. تو اگر یاد خلیل و نبی بغیر شیطان کو پتھر مارے پوری نہ ہو تو یاد حسین بغیر یقین سے نفرت کیے کہاں وہ کام پورا کیا. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھ دیا. یہ کیا تھا؟ دو جملے خالی. یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ کیسا حکم آیا؟ یہ کیا چکر تھا؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو جو پہلی آیت نظر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے. کیا آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا مزاج رحمانیت اور رحیمیت سے یہ بات میل کھاتی ہے کہ بوڑھے باپ سے کہا جائے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دفاع کرو؟ اب بتائیے مجھے, وہ باپ جواب ہیں جن کے لڑکے جوان ہیں سمجھدار ہیں؟ کیا یہ حکم آپ کی سمجھ میں ظالمانہ نہیں آتا؟ کیا آپ کو ایسا کچھ احساس نہیں ہوتا کہ اس میں زیادتی ہے باپ کے ساتھ؟ جب باپ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اپنے بولتے کھیلتے باتیں کرتے اچھے خاصے سمجھدار لڑکے کو چھری پھیر دو. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں, ہمارے یہاں کا واقعہ ہے, ہمارا دین ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, سب کچھ صحیح ہے, مگر انسان کی حیثیت سے آپ کو کیسا لگتا ہے دادی؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا؟ کبھی آپ نے اس کو دماغ لگایا تھوڑا سا باپ سے کہا جائے کہ اپنے لڑکے کو دبا کر دو؟ کوئی بہت مزے کی بات ہے, کوئی تفریح کی بات ہے, کوئی بڑی عمدہ بات ہے, کوئی پرلطف قصہ ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ عزیزانِ گرامی اب سمجھیے یہ مذہب کا راستہ ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. یہ بیٹا نہیں دفاع کروایا جا رہا ہے, یہ محبت بولی جا رہی ہے. تمہیں مذہبی قیادت دی جائے گی, تمہیں لیڈرشپ ملے گی, تمہیں عہدے ملیں گے,
جب آدمی بڑے عہدے تک پہنچتا ہے تو اس پر دباؤ پڑتے ہیں، کوئی اس کو توڑنا چاہتا ہے، کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے۔ آدمی ایسا ہو جو بکنے والا نہ ہو، جھکنے والا نہ ہو، ٹوٹنے والا نہ ہو، سمجھے آپ؟ اگر میں آپ کا آدمی ہو کے دوسرے کے ہاتھ بک جاؤں تو آپ کا مشن فیل۔ اگر میں آپ کا آدمی ہو کے دوسرے کے آگے جھک جاؤں تو آپ کا مشن فیل۔ اگر میں آپ کا آدمی ہو کے دوسرے کی طاقت کے سامنے ٹوٹ جاؤں تو آپ کا مشن فیل۔ اللہ اپنے مشن کے لیے بکنے والے، جھکنے والے، ٹوٹنے والے آدمی نہیں چاہتا۔ لہذا ایک دفعہ ابراہیم آگ میں ڈالے جاتے ہیں، جان زیادہ پیاری جہاں مسکراتے ہوئے آگ میں چلے گئے، معبود جان نہیں جاری، تو جا رہا۔ دوسرا امتحان اس سے بڑا ہوا، ہر بڑا۔ اس مجلس میں کتنے ماشاءاللہ صاحب اولاد بیٹھے، ایک ہی بات کہیں گے کہ آپ ہیں اور آپ کا جوان لڑکا ہے اور ڈاکو رائفل لیے ہوئے آتا ہے دشمن، کہتا بھائی ایک کو ہم ماریں گے، ایک کو چھوڑیں گے، کس کو آگے کریں گے آپ؟ اپنے سے۔ ہاں بھائی آؤ ہمیں گولی مار لو، لڑکے نے کہا جاؤ تم جاؤ، تم سے مطلب نہیں۔ دیکھیے آدمی ہر مصیبت میں اپنی جان بچاتا ہے، مگر جب اولاد پر بن جائے تو اپنے کو پیش کر کے اولاد کو بچاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت۔ ابراہیم کا پہلا امتحان ہوا اپنی جان سے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم زیادہ پیارے کے اولاد؟ ابراہیم نے چھری جلا کے بتا دیا معبود تو زیادہ پیارا اولاد نہیں۔ معلومات یہ گلا نہیں کروانا تھا، یہ محبت تولی جا رہی تھی، اس لیے کہ آگے ابراہیم کو امامت ملے گی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ حضیروں، کاش آج میں اپنی پوری بات آپ کے سامنے کہہ لے جاؤں، اس لیے کہ آج ہی کا وقت ہے، کل جو کچھ ہوگا اس کروں گا استدام کلام پر۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سنیے ریلیجس لیڈرشپ کا فلسفہ، مذہبی قیادت کی فلسفی سنیے قرآن سے۔ امام یعنی رہبر، امام یعنی لیڈر، امام یعنی قائد، امام یعنی آگے چلنے والا، امام یعنی وہ جس کو فالو کیا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے لیے ذریعے مبتلا امتحان کیا، یعنی یہی امتحان کہ اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ دو، فاتمہن، اور ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر دکھایا۔ یعنی حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو. تو قالا, ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. اب سمجھے آپ کہ امامت چھری اور گردن کے امتحان کے بعد ملتی ہے. اب سمجھیے کہ کون سے امتحان کے بعد کون سا عہدہ ملتا ہے. اگر آپ ہائی اسکول پاس کر کے, ٹینتھ پاس کر کے سول سروس میں جانا چاہیں تو نہیں جا پائیں گے, وہ آئی اے ایس کا امتحان کا کمیشن پاس کر کے جائیے گا. امامت چھوٹے موٹے امتحان کے بعد نہیں ملتی. جب چھری اور گردن کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تب ملتی ہے. اب سمجھے آپ کہ رات بھر تلوار کے سائے میں سونے والے کو ملے گی.
فارمولہ بنا ہوا ہے,
الہی ہوگا ظالموں کو نہیں ملے. لا ینال عہد الظالمین, میرا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے, میرا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے. اس سے بڑے بڑے مسئلے کلیئر ہو گئے, ماضی حال مستقبل سب روشن ہو گئے. نمرود میں بادشاہت پائی تو اللہ نے نہیں دی, اس لیے کہ ظالم تھا. فرعون کا اقتدار سے اللہ کا کوئی مطلب نہیں, اس لیے کہ ظالم تھا. حامان و شداد سے اللہ کا کوئی مطلب نہیں, اس لیے کہ ظالم تھا. یزید و مروان سے اللہ کا کوئی مطلب نہیں, اس لیے کہ ظالم تھے. بنی امیہ و بنی عباس سے اللہ کا کوئی مطلب نہیں, اس لیے کہ ظالم تھے. اس دن سے لے کے آج تک جو ظالم عہدہ پائے وہ اسلامی عہدہ نہیں ہوگا, اس لیے الہی عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا. بچپن میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, تاریخ اسلام کا اس بات کا اتفاق ہے کہ علی نے ننھے سے سن میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ہمارے مومنین اس کو سن کے خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں جو بت کو سجدہ نہیں کیا. میری تھنکنگ ذرا بدلی بھی ہے, میں کہتا ہوں کیوں نہیں کیا, کرنا چاہیے تھا. ہر ایک قادر صاحب آپ سے یہ امید نہیں, غیر تو کہے کہ علی نے بت کو سجدہ نہیں کیا اور آپ کہیں کرنا چاہیے تھا. ہر ایک کیا بک رہے ہیں آپ. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں تو روزمرہ کی زندگی سے مجلس پڑھتا ہوں. جس گھر میں ماں باپ نانا دادا چچا نانا دادا چچا مامو خالہ نماز پہ پابند ہے, چھوٹا سا بچہ نماز پڑھتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اور کچھ نہیں کرتا مگر سجدہ کرتا ہے. اس سے اسے ہوش نہیں کہ ننگا ہے کہ جدی پہنے ہے, مگر سجدہ کرے گا. سارے بڑے ہو کے پکا بے نمازی ہو جائے, مگر ڈیڑھ برس دو برس تین برس کے سجدہ دن میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے مسلے پر آن کے سجدہ کر رہا ہے. اور جس گھر میں نماز کا چلن نہیں ہے پھر کچھ اللہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. بڑے صاحب چھوٹے صاحب میں تعلقات گڑبڑ ہے, نہیں کرتے اللہ کو سجدہ اپنے بیٹھے. اس گھر کا بچہ بچپنے میں کبھی نماز نہیں پڑھے, بھلے جوان ہو کے پکا نماز بھی ہو, مگر دو تین برس کے سن میں سے جانے کرے گا. تو اب جو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ علی نے بچپن میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے, یا تو گھر میں چلن نہیں تھا بچے نے دیکھا ہی نہیں تو کرتا کیا, یا شیر کو عورت کے سن میں علی یہ سمجھتے تھے کہ کون لائے سے سجدہ ہے کون نہیں. پہلی بات مانیے تو ابو طالب کو مومن کہیے, پہلی بات مانیے کہ چٹنی کا گھر میں تو ابو طالب کو مومن کہیے, دوسری مانیے کہ دو برس کے ڈیڑھ برس کے دن میں سمجھتے تھے کون لائق ہے سجدہ ہے کون نہیں تو علی کو امام کہیے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک پورا اصول ذکر کر دیا کہ الہی خدا اور الہی قیادت اور الہی لیڈرشپ اور اسلامی قیادت اسی کو ملے گی جس کے دامن پر ظلم کا دھبا ہے. اس لیے کہ اسلام ظلم سے نفرت کرتا ہے اور اسلام کو بھیجنے والا اللہ ذرا سا ظلم بھی برداشت نہیں کرتا. عزیزان گرامی, اب جہاں جہاں ظلم نظر آئے سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام کی نقابیں پڑی ہیں چہروں پر, اسلام نہیں. اب سچ بتائیے یہ ظلم نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ رسول کا خاندان تین دن پیاسا رکھا جائے. عزیزوں آج نئی رات آ گئی, کل دسویں رات ہے, کل شب عاشور ہے, کل کے بعد پھر زندگی رہے تو ہم آپ کا لے آئندہ ملیں. کون جانے سال بھر کے بعد کون. مہاراج جو کچھ بھی مضمون خود باقی ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج تو صرف اتنا کہ آج کی رات آج شبیہ پیغمبر کا ماتم ہے. آج کی رات آپ لیلا کو 18 برس والے کا ماتم کرتے ہیں. جو سینے وہ بستی کا بال کھا جما سکے. عزیزوں جب عباس بھی شہید ہو چکے تو علی اکبر آئے ہے بابا مجھے بھی اجازت دی. حسین نے علی اکبر کو روکا نہیں, کہا بیٹا جاؤ خیمے میں حرم. شہزادہ خیمے میں لیا, ماں سے کیسے اجازت دی, بہن کو کیسے سمجھایا, پھوپھی کو کیسے راضی کیا مجھے نہیں معلوم. مجھے اتنا معلوم ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. علی اکبر نکلنا چاہتے تھے, سیلانیاں روک لیتے. آج میں جب نکلے تو ایسا لگا جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلا. باپ کے سامنے آئے, باپ نے سر پر ہوش رکھ کے رخصت کیا. جہاد کو دیکھنے لگے. علی اکبر لڑ رہے تھے. حسین علی اکبر کے جہاد کے پردے میں تصویر جہاد محمد دیکھ رہے تھے. ایک دفعہ لگتے لگتے چہرے کا رنگ بدلا. خیمے کے دروازے پر جناب لیلا بھی کھڑی امام کا چہرہ دیکھ رہی تھی. کہا مولا کیا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلا زخمی تو نہیں ہوا, ایک پہلوان آیا ہے. لیلا خیمے میں جا کے دعا کرو. دیدی لیلا خیمے میں گئی, سیلانیوں کو جمع کیا, ہاتھ اٹھائے یا ماتا یوسف علی یعقوب, اے یوسف کو یعقوب سے دلانے والے. علی اکبر کامیاب ہو کے پردے ماپ سے ملاقات کی. ملاقات کر کے پھر مقتل میں چلے گئے. اور اب ایسا ہوا کہ در خیمہ سے لیلا خیمے کے اندر چلی گئی اور زینب در خیمہ پہ. اور حسین ایسا لگا جیسے کسی آواز پہ انتظار میں ہے. ایک دفعہ مقتل سے آواز آئی, یا بتا لے کر میرے کے سلام. اے بابا میرا سلام لیجیے. حسین چلے تو کہہ رہے تھے یا علی. علی اکبر کے سرانے پہنچے تو علی اکبر زندہ تھے. کہا بابا میرے دادا آ گئے. کیا میں کوثر لیے ہیں؟ میں کہتا ہوں یا علی کیا خیمے میں علی اکبر حصیاں لے رہا ہے؟ دنیا میں کوئی حسین نہیں ہے, نہ کوئی ایسے وقت سے گزرا. آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا اور ہے, اور زخم جگر کو دیکھ کے بچی نکالنا اور ہے. رات بتا اس کا سب مزہ ہے. آسمان کو دیکھا, علی اکبر کو دیکھا, رونے سے رونے کی آواز سنی, بایاں ہاتھ زمین پر دیکھا, دہنے ہاتھ سے بچی کا پھل پکڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بچی کا پھل تو نکل آیا مگر علی اکبر کا دم بھی نکل گیا. یا تو نہیں یا ایک جملہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی جوان کی میت اٹھتے دیکھی ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ.